حيا على الفلاح وهيا على الفلاح عجب فقرك لجماني أربعين كرب وبلاك يا جواني أربعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. هو المولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم ثم الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. افوض امري الى الله لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. برادران عزیز، خواهران عزیز، سگواران مظلوم کربلا، احیائے امر اہل بیت اس عنوان سے جو سلسلہ گفتگو ہم نے جس کا آغاز کیا تھا، آج اس کی آخری مجلس. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے مل کر اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ پڑھیے، السلام علیکم یا عباد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اتنی ہی بلند سلوات پڑھ دیں محمد والا
اللہ.
آپ کی خدمت میں اس حدیث کو میں نے چھٹے امام کی اس حدیث کو مقرر عرض کیا کہ مولا نے فضائل سے سوال کیا کہ تجلسون و تحدثون قال نعم جعلت فداک. مولا نے پوچھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ تم بیٹھو اور آپس میں گفتگو کرو؟ کہا مولا بالکل ایسا ہوتا ہے، میں آپ کے اوپر قربان. قال ان تلک المجالس احبها. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو مجالس ہیں میں نے محبوب رکھتا ہوں. فاحیو امرنا. آپ دیکھو اگر تم ایسا کرتے ہو تو کوشش کرو ہمارے امر کو زندہ کرو. یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا. خدا رحمت کرے اس شخص پہ کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے. امام رضا سے بھی میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، امام باقر علیہ السلام سے
صلی اللہ علیہ.
مسکان عن میسر عن ابی جعفر. ابی جعفر یعنی ہمارے پانچویں امام. قال رابی کہتے ہیں کہ رابی اس طریقے سے کہتے ہیں کہ قال علی مولا نے مجھ سے کہا اتخلون و تتحدثون. تخلون یعنی کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم لوگ خلوت میں بیٹھو، یعنی ایسی جگہ پر بیٹھو کہ جہاں کوئی نامحرم نہ ہو، یعنی جہاں پر ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے گفتگو کے اندر احتیاط کرنی پڑے. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ اتخلون و تتحدثون و تقولون ما شئتم. کہ جب تم تنہائی کے اندر ہو بات کرو. وہ تقولون اور وہ کہو جو تم چاہتے ہو، یعنی جو تمہارے دل میں اس کا کھل کر اظہار کر سکو. فقل تو پھر میں نے، رابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ای واللہ خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے انا لنخلو ہم لوگ جو ہیں وہ تنہائی کے اندر بیٹھتے ہیں وہ نتحدث اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ نقول ما شئنا اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں. اب امام کے الفاظ دیکھیے. فقال امام نے کہا اما واللہ لوددت عنی معکم فی بعض تلک المواعظ. مولا نے کہا خدا کی قسم. دیکھیے اگر معصوم ہم لوگ بعض دفعہ عادتاً یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لفظوں پہ برحال خدا کی قسم ہم بعض دفعہ زبان پہ عادتاً ہمارے لفظ آ جاتے ہیں لیکن معصوم جب واللہ کہتے ہیں یہ قسم شرعی ہے. واللہ خدا کی قسم کھانا یہ قسم شرعی ہے کہ اگر یہ قسم سچی نہ ہو تو اس کا کفارہ ہے. جب معصوم کہیں پہ کہتے ہیں کہ واللہ یعنی خدا کی قسم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم مطلب ہے. یہ عادتاً نہیں کہہ رہے ہیں, یہ زبان کے اوپر بات چڑھی ہوئی نہیں ہے کہ جیسے تکیہ کلام بن جاتا ہے بات کے اندر یار ہے, نہیں ہر جگہ پہ نہیں کہا, جہاں پر کہا ہے وہاں اس مطلب کو پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسی ہے کہ اسے سرسری نہ گزر جانا. ایک ایک لفظ امام معصوم کا ایک ایک لفظ حکمت کے ساتھ ہے, کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے, کوئی بھی لفظ اضافی نہیں ہے, جس کو بیان کرنا تھا اسی کو بیان کیا ہے. اگر مترادف الفاظ میں سے اگر کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے تو یہ انتخاب بھی کسی حکمت کی بنیاد پر ہے. تب خدا کی قسم لبدت تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں, اسے محبوب رکھتا ہوں, انی معکم کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوں, فی بعض تلک المواطن تمہاری ان بعض مجلسوں میں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, خدا کی قسم میں اسے دوست رکھتا ہوں, بدت تو اس کو محبوب رکھتا ہوں. اور کیا مولا کہتے ہیں کہ اما واللہ خدا کی قسم انی لأحب ریحکم وارواحکم میں تمہاری خوشبو کو میں تمہاری ارواح کو تمہارے وجود کو میں دوست رکھتا ہوں. وعنکم علی دین اللہ اور تم جو ہو اللہ کے دین پر ہو, ودین ملائکتہی اور اس کے ملائکہ کے دین پہ ہو, فاحینو بورع و اجتہاد بس میری مدد کرو ورع کے ذریعے اور اجتہاد کے ذریعے. ورع یعنی تقوی کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے اس کے ذریعے سے, اور اجتہاد یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کے ذریعے سے. یہ ساری چیزیں دیکھیں اسی پیرائے میں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں جو کہا کہ وہ بات کہ جو تم کہیں اور نہیں کر سکتے وہ ہے وہ ہمارے امر کا ہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ دور ایسا ہے کہ اس وقت یہ بات کھل کر اس طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن بات جو ہے وہ لوگوں تک پھیلی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں پہنچی ہے, بات پہنچی ہے. تبھی تو کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا کہ پانچویں کل یا شاید پرسوں کے پانچویں امام کو کوفے سے خط لکھا جا رہا ہے کہ مولا آ جائیے یہاں پر آپ کے چاہنے والے جو ہیں کثیر تعداد میں ہیں, اگر آپ حکم دیں گے تو یہ آپ کی اطاعت کریں گے. اگر یہ بات ہو کہ مولا جو ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے حاکمیت کی حکومت کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کے بعد یہ تمام جو مولا تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے چاہنے والے زیادہ ہیں آپ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں, یہ بے معنی ہے. لیکن بات بہرحال پہنچائی ہے لیکن احتیاط کے ساتھ, ہر جگہ اس بات کو بیان نہیں کیا جا سکتا اپنے تقاضوں کے ساتھ, لیکن بات پھیلی ہے, بات تمام جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہاں تک پھیلی ہے. یہاں تک کہ ہم تاریخ کی حدیث نے تاریخ کی کتابوں کے اندر دیکھیں تو تاریخ میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آ کے جو ہے وہ حاکم وقت سے کہتے ہیں کہ دو حاکم ہیں یہاں پر, دو حاکم ہیں کہ جس کے لیے خراج جمع کیا جاتا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام کی طرف اشارہ ہے. آپ نے اس حدیث کو یعنی اس واقعے کو سنا ہوگا, کئی دفعہ سنا ہے, لیکن اس کو ہم ایک اخلاقی پیرائے کے اندر سنتے ہیں کہ جب امام کے پاس خمس پہنچایا گیا تو وہ جو اس کے اندر بیش بہا چیزیں تھیں, جو قیمتی چیزیں تھیں, مولا نے اس کی طرف اتنی اہتنا نہیں کی, توجہ نہیں دی, بلکہ وہ جو ایک معمولی سی چیز کہ جو کوئی عورت لے کر آئی تھی, مولا نے پوچھا وہ کہاں ہے, تو اس کو ہم اس اخلاقی پیرائے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کے جو خلوص سے دی جائے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن اگر اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ عالم اسلام میں امام کے چاہنے والوں کا نیٹ ورک ایسے پھیلا ہوا ہے کہ اگر ایک بوڑھی عورت بھی اپنے امام تک کچھ پہنچانا چاہتی ہے تو یہ نیٹ ورک جمع ہو, یعنی مسلسل ہے, یہ نیٹ ورک موجود ہے پہنچانے کی. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اہل بیت علیہم السلام نے کبھی بھی اس جدوجہد سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے, کیونکہ یہ بہرحال متعدد دفعہ اس بات کی تکرار ہو چکی, کیونکہ یہ اہل بیت کا فقط حق نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی ذمہ داری بھی ہے. یہ وہ مراتب ہیں جو اللہ نے اہل بیت کو عطا کیے, یہ عطا نہیں کیے جا سکتے, کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ فدق کے بعد اس وقت جو شہزادی گئی ہیں اس کے بعد کسی نے فدق کا سوال نہیں کیا, کیونکہ اس تاریخ کے حساس موقع پر فدق جو ہے وہ فقط ایک باق نہیں ہے بلکہ کسی کی حقانیت کی سند ہے اور کسی کے ظلم کی سند ہے. کیونکہ جس نے لیا ہے بغیر کسی دلیل کے اسلامی قوانین کے خلاف, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اہل نہیں ہے. کہ جو اسلام کو نہیں جانتا وہ کیسے اہل ہوگا کہ جو اس مسند کے اوپر بیٹھے ہیں. اگر وہ خود اس کا معلوم منال اگر اہم ہوتا تو اس کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام کبھی اس کی بات کرتے, کبھی اس کا تذکرہ بھی نظر نہیں آتا. اس کے بعد حدیثوں کے اندر بھی نہیں ملتا کہ کسی اور امام نے اس کے بعد اس طریقے سے اس کا تذکرہ کیا, بلکہ چار ساتویں امام کو بہت زیادہ ہارون نے ایک دفعہ مجبور کیا مولا کو بلا کر اور کہا کہ یہ جو فدق جو آپ کا حق چھینا گیا تھا میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں, اس کی حدود بتائیے, اس کی اگر آپ مجھے اس کی باؤنڈریز بتا دیں تو میں یہ واپس کر دوں گا. مولا نے کہا کہ نہیں کرو گے تم واپس, کہ نہیں میں دینا چاہتا ہوں. وہ اپنے سیاسی طور پہ اپنا سیاسی حربہ کھیل رہا تھا, اس نے کہا کہ نہیں میں واقعی واپس کرنا چاہتا ہوں, ہم مجھے بتائیں کہاں سے کہاں تھا. مولا نے کہا میں اس کی حد بتاؤں. مولا نے جب اس کی شمالی حد بتانا شروع کی تو جو عالم اسلام کا شمالی حصہ تھا کا شمالی حد اس کی وہ ہے, جب جنوبی حد بتائی تو جو عالم اسلام کا جنوبی حصہ تھا اس کی حد بتائی, اسی طریقے سے مشرق و مغرب بتایا, تمام جو عالم اسلام کا جس پر اس کی حکومت تھی. مولا نے کہا یہ ہے فدق کی حد. اس کے بعد خود ہارون نے کہا پس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اٹھ کر یہاں آ جاؤں اور آپ اٹھ کر میری جگہ پر آ جائیں. مولا نے کہا یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں, مسئلہ فدق کا نہیں تھا اس وقت بھی, مسئلہ اس مقام کا تھا, مسئلہ اس حاکمیت کا تھا, اس حق کا مسئلہ تھا. تو یہ اہل بیت یہ وہ چیز ہے کہ جو پروردگار عالم نے اہل بیت کو دی ہے, آپ کا حق بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی, کیونکہ اللہ کی حاکمیت اللہ کی عبادت اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. خدا کی زمین پر اگر اللہ کی حاکمیت ہونی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ امام معصوم کے پاس زمام ہو, ورنہ وہ جو حدث پہ خلقت ہے کہ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون وہ پورا نہیں ہو سکتا, کہ کوئی اور اس کو اس طریقے سے اس معاشرے کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکتا جیسے امام معصوم, جس طریقے سے اپنی ہدایت کی ذمہ داری کو کسی اور کو نہیں دے سکتے اور حاجی بنا سکتے ہیں جو امام کے زیر سایہ اس ہدایت کے پرچم کو لے کر چلیں, لیکن وہ جو منصب دیا ہے امامت کا جیسے وہ نہیں دے سکتے ویسے ہی یہ حق حاکمیت کسی اور کو نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ اسی کی تجلی ہے. ہمارے یہاں الگ الگ نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو سیاسی پیشوا ہے وہ کوئی اور ہے, جو دینی پیشوا ہے کوئی اور ہے, نہیں وہی جو سیاسی پیشوا ہے وہی دینی پیشوا ہے, وہی جو دینی پیشوا ہے دینی رہبر ہے وہی سیاسی رہبر ہے, اس کے اندر کوئی جدائی ہمارے یہاں جدائی نہیں ہے اس کے اندر. بہرحال یہ مجالس اس لیے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے زمانے کے امام کے کام آ سکیں, اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں اپنے وقت کے امام کے لیے, کہ جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. تاکہ خدمت میں نے عرض کیا کہ ظہور کے باب میں سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ظہور کی سمت بڑھنا ہے. یہ جو تصور ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں اس کے بعد ظہور محقق ہو جائے گا, یہ کہیں سے بھی روایات سے کہیں سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی, بلکہ جب آپ روایات دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض روایات اس طریقے سے نظر آتی ہیں کہ اگر قیامت کے دن قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو خدا اسے اتنا لمبا کرتا چلا جائے گا کہ یہاں تک کہ ظہور ہو جائے. اگر اس کے اوپر غور کریں کہ اس طریقے سے کیوں کہا گیا روایت کے اندر خدا اسے لمبا کرتا چلا جائے گا, کہتے تھے اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو اس دن خدا ظہور کو محقق کرے گا, نہیں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ظہور کو محقق کرنا یہ مومنین کا کام ہے, اگر تم نہیں کرو گے تو خدا بڑھاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ نسل آ جائے جو اپنے امام کے ساتھ کھڑی ہو سکے. وہ جو قرآن کے اندر خدا نے کہا کہ اگر تم کچھ کر لو گے من ارتد عن دینکم کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے ہٹ جائے گا تو فسوف یقت اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, کہ خدا اس کے بعد ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. تو ہم نے سمت میں بڑھنا ہے, ہم نے ظہور کی آمادگی کرنی ہے, ہم نے وہاں تک کلاب خدمت میں عرض کیا کہ ناصر حاضر یہاں تک اس کو ہم نے تیار کرنا ہے. چند صفات آپ کی خدمت نے پیش کی, بہت اہم صفت کہ وہ جو جماعت ہے جو معاشرہ ہے جو گروہ جو منتظر ہے امام کے لیے, ایک صفت کہ جس کی بہت زیادہ تاکید ہے جو اس میں پائی جانی چاہیے وہ ہے غیرت کی صفت. کہ خود پروردگار عالم کے لیے کہ خدا غیور ہے، خدا غیرت مند ہے. سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اگر کوئی غیرت مند ہے تو وہ پروردگار عالم. ان اللہ غیور، پروردگار عالم غیور ہے. یحب کل غیور، اور ہر غیرت مند کو پسند کرتا ہے. یعنی خدا کی صفت کیا ہے کہ وہ غیرت مند ہے اور ہر غیرت مند کو پسند کرتا ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک جنگ کے اندر کچھ لوگ گرفتار ہوئے کہ جن کا حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، محکوم تھے قتل کے، یعنی جرم یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے اندر پانچ ایسی صفتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے. وہ پانچ صفتیں کیا ہیں؟ کہ پانچ صفتیں صداقت، سخاوت، شجاعت، حسن الخلق اور غیرت. یہ جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ اسے پسند کرتا ہے. یعنی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو جس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اللہ اسے پسند کرتا ہے. اور اگر کوئی بہت مومن اور عابد و زاہد ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. اچھا، اللہ پسند کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس شرک کو پسند کرتا، اس کے شرک کو پسند نہیں کرتا. اللہ ممکن ہے کہ اس شخص کو اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو اسے پسند نہ کرتا ہو، لیکن اس صفت کو جو اس کے اندر پائی جاتی ہے خدا اس صفت کو پسند کرتا ہے، اور اس صفت کی وجہ سے بہرحال پروردگار عالم اسے کچھ کنسیشنز دیتا ہے. اللہ جو ہے اسے کچھ عطا کرتا ہے، اور اگر وہ اس راستے کے اوپر آگے بڑھتا چلا جائے تو یقیناً ایمان تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر ایمان تک نہ بھی پہنچے تب بھی یہ صفت جو اللہ کی محبوب صفت ہے، یہ پائے جانے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر پروردگار عالم اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ خدا کا قانون ہے، جس طریقے سے خدا نے بنایا ہے اس دنیا کو. مثال کے طور پر اگر کوئی محنت کرتا ہے خدا محنت کا اجر دیتا ہے، کوئی بھی ہو، خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یا اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے تو کوئی بھی کیوں نہ ہو پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے، اسے محروم نہیں کرتا. اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ فرشتوں کو جو ہے وہ حکم دیا گیا، فرشتوں کو حکم کیا گیا کہ جاؤ جا کر ایک جگہ پر عذاب کرو. جب عذاب کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ دو عابد اور زاہد شخص موجود ہیں اور وہ عبادت کے اندر مشغول ہیں. ان کو دیکھ کر ملائکہ نے سوال کیا کہ کیا اس معاشرے کے اوپر اگر عذاب نازل کرنا ہے تو کیا اس شخص کے اوپر بھی، ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا جائے گا؟ روایت کے الفاظ میں ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ان کے اوپر بھی اس عذاب کو نازل کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی میری خاطر کسی پر غصہ نہیں کیا ہے، ایک دفعہ بھی ان کے چہرے کا رنگ میری وجہ سے متغیر نہیں ہوا ہے، یہ میری وجہ سے غضبناک نہیں ہوئے کبھی بھی. اور دوسری طرف وہ شخص کہا کہ اس کا حکم اعدام ہے لیکن اسے معاف کر دو. بہرحال جب وہ پورا واقعہ ہوا، اس کو جب الگ کیا گیا، اسے سزا نہیں دی گئی، اس نے پیغمبر سے سوال کیا کہ مجھے کیوں الگ کیا، تو پیغمبر نے بتایا کہ جبرائیل فرشتہ نازل ہوا تھا، بتایا کہ تمہارے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں یہاں پر یہ سزا نہ دی جائے. جب اس نے یہ سنا تو وہ ایمان لے کر آ گیا. جب اس حقانیت کو پایا کہ بہرحال وہ ہے کہ کوئی جو باخبر ہے یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر وہی مان گیا. تو کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی ہوں پروردگار عالم کو پسند ہے، اور اگر وہ راستہ نہ روکے تو وہ اسے آگے لے جاتی ہیں. اور کچھ صفات اس کے مقابلے میں ایسی ہیں کہ اگر بہت ہی عابد و زاہد شخص کے اندر بھی اگر نہ ہوں تو بہرحال وہ عذاب الہی کا شکار ہونے لگتے ہیں. بات کو میں بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن اس موضوع کو اگر سمیٹیں، دیکھیں ناموس کی جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں، غیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ناموس کی غیرت ذہن میں آتی ہے. یا اگر اس سے پہلے بھی ہم بات کریں غیرت مند ہونا یعنی کیا، غیرت مند ہونے سے مراد یہ ہے، غیرت سے مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان حساس ہے، سینسیٹیو ہے، ان کے مقابلے میں وہ لاپرواہ نہیں ہے، انڈیفرنٹ نہیں ہے. ऐसा नहीं होता कि इसके साथ कुछ भी हो जाए और उसे कोई फर्क ना पड़ता। गैरतमंद होना यानी कुछ चीजों के बारे में, कुछ हरीम है यानी कुछ ऐसी जगह है कि जहां पर इंसान इजाजत नहीं देता कि कोई इस हद से आगे बढ़े। वहां इंसान हसास है, किसी दूसरे को इस हद से बढ़ने की इजाजत नहीं देता। ये हसास होना इस हरीम यानी एक जो है वो एक ऐसी जगह कहें कि यानी हिस्से ममनुआ के जहां इंसान ये चाहता है कि इससे आगे कोई ना बढ़े, किससे आगे कोई तजावुज ना करे, उसकी निस्बत उसने रद्द अमल दिखाना कि अगर कोई यहां से आगे बढ़े तो फिर इंसान बेतफावत नहीं रहता बल्कि रद्द अमल दिखाता है, इसको कहते हैं गैरत। इसकी मुख्तलिफ अकसाम है कि एक गैरत की जो किस्म है वो है नामूस की गैरत। क्या खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर वालों की तरफ कोई शख्स आगे बढ़े, कोई अगर तजावुज करे, किसी भी किस्म की बदतमीजी इहानत करे, ये वो जगह है कि जहां पर इंसान को हसास होना चाहिए। अगर कल हमने हया की इफ्फत की बात की तो उससे पहले जो है वो गैरत की बात है। इंसान को गैरतमंद होना चाहिए, इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वह किसी को इजाजत दे या किसी को भी इजाजत दे कि वो उसके नाम उसके साथ किसी भी किस्म की इहानत कर सके, कोई ना कोई भी बदतमीजी कर सके। और खाली अपनी ही नामूस के साथ नहीं, माशरे के अंदर किसी भी नामूस के साथ अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो जो गैरतमंद है वो माशरे के अंदर इजाजत नहीं देता कि किसी के भी साथ इहानत हो, किसी की भी नामूस के साथ, किसी भी खातून के साथ कोई बदतमीजी, किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी हो, गैरतमंद कभी इसकी इजाजत नहीं देता, उसकी गैरत इजाजत नहीं। वाकई आपने सुना होगा कि जिस वक्त माविया की फौज ने हमला किया, एक यहूदी औरत के पैर से जबरदस्ती उसकी वो जो पैर के अंदर जेवर था वो छीन लिया गया। नहजुल बलागा के अंदर मौला के अल्फाज ही मौजूद हैं, मौला ने कहा फलाउ अन्ना इमरान मुस्लिमन मातम मिन बाद हाजा असफा, कि अगर इसके बाद कोई मुसलमान गम गुस्से से मर जाए, अगर उसे मौत आ जाए गुस्से से बाद हाजा असफा इस गम में माकाना बही मलूमा, तो वो मेरे नजदीक किसी मलामत का हकदार नहीं होगा। बलकाना बही हिंदी जदीरा, बल्कि मेरे नजदीक जो है वो सजावार है कि यह बात इतनी ही सख्त है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक मुसलमान माशरे में वो जो इस मुसलमान माशरे के अंदर जिंदगी गुजार रही है उसके साथ इतनी इहानत हो जाए कि जबरदस्ती उसके पैर से इस चीज को छीन लिया जाए। यह नाम उसके में क्योंकि इस्लामी माशरे के अंदर इंसान गैरतमंद है, वो इजाजत नहीं देते कि जुल्म हो, खाली जुल्म नहीं इहानत हो, बदतमीजी हो, कोई मेरी आंख से किसी की तरफ आंख उठा के देखे। एक जो गैरतमंद है, ये हमारे पास हदीसों के अल्फाज हैं कि जो खुद गैरतमंद है वो कभी किसी और की तरफ, किसी और के नामों की तरफ भी आंख उठा कर नहीं देखे, फिर उसकी गैरत गवारा, गैरत गवारा नहीं करती। आयतुल्लाह मराशी नजफी, आपने देखी होगी उनकी, जब आप जाते हैं कौम जहारत के लिए वहां पर उनके लाइब्रेरी, वहां पर आपने देखी होगी उनके रजा शाह जो पहला शाह था जो बा उसके जमाने में, वहां पर हरम के अंदर आप जानते हैं एक दफा ऐसा हुआ था कि जबरदस्ती हिजाब को चादर को छीना जा रहा था हरम के अंदर। ऐसा हुआ जब वहां पर आवाज उन्होंने सदर सदा सुनी, यानी आवाजें सुनी, जब गए दौड़कर और वो देखा कि वहां पर जो पुलिस का उस वक्त हेड था वो वहां पर मौजूद था, उस वक्त कुछ सोचा नहीं उन्होंने, सबसे पहले उसे जाकर अपने दाखा के जोर पर उसको वहां से हटाया, धक्का दिया। उसके बाद खुद कहते हैं कि मुझे यकीन था कि अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद परवरदिगार आलम ने ऐसा किया कि वो खुद उसके लिए मुश्किलात खड़ी हुई, वरना कहते हैं मुझे यकीन था कि आप मुझे ये शख्स जिंदा नहीं छोड़ेगा इसके बाद। लेकिन उस वक्त गैरत का तकाजा यह था कि ये सोचने का मकाम नहीं था, ये जो इहानत है इसे हरम के अंदर, बीबी मासूमा के हरम के अंदर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कौन था वो जो गैरतमंद था, जो एक शख्स फकीह अपने जमाने के मुज्तहिद, जवान भी नहीं पीर, लेकिन यह गैरत है हुसैनी। बहरहाल ये गैरत की किस्म यह है कि नामूस की गैरत, एक और गैरत यह है कि इंसान को अपनी जो उसके यानी जिस जगह पर वो रह रहा है जो उसका मुल्क है उसके निस्बत इसको गैरतमंद होना चाहिए। गैरतमंद होने का मतलब यह है कि जो उसकी मीरास है उसके सिलसिले में गैरतमंद होना चाहिए, जो उसके मनाबे हैं उसके सिलसिले में गैरतमंद होना चाहिए, कि जो रिसोर्सेज हैं कि ये रिसोर्सेज कहाँ जा रही हैं, किसके इस्तेमाल में हैं, कौन इंसान कौन जो है वो फैसला कर रहे हैं, इज्जत और जिल्लत के मयारात क्या है, कौन हमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस बात को ज्यादा खोलना नहीं चाहता। उस्ताद मुर्तज़ा मदनी ने काफी इस पर बात की है कि ये जो हमारी मीरास है हर इस्लामी माशरे को अपनी मीरास के निस्बत हसास होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे बेशुमार कारनामे हैं जो तारीख में मौजूद हैं, लेकिन हमें पेच इस तरीके से किया जाता है हमारे सामने तारीख को, जैसे मुसलमानों की तारीख फकत सियाह है, कोई कारनामे उसके अंदर नहीं है, कोई दरख्शां बाग उसके अंदर नहीं है। और इसको इसीलिए इस तरीके से पेश किया जाता है ताकि वो इस माजी को दिखाकर हमारे मुस्तकबिल को तारीख कर सके, क्योंकि तुम्हारे माजी के अंदर कोई दरख्शां बाग नहीं है, बस तुम्हारे मुस्तकबिल में भी कोई दरख्शां बाग नहीं हो सकता, तुम्हारी कामयाबी फकत इसमें है कि तुम हमारे पीछे चलो। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे कहा जाता है, अगर किसी कौम से उसकी शनाख्त छीन ली जाए, उसकी तारीख छीन ली जाए, उसकी तारीख को अगर तारीख दिखाया जाए तो ऐसी कौम के ऊपर हुकूमत करना आसान होता है, उसको किसी सिमत में भी मोड़ देना आसान होता है। वो कि जिसकी तारीख होती है, जो कौम है जिनके मफाकिर होते हैं, जिन्हें फख्र होता है अपनी तारीख के ऊपर, वो हर बात को आसानी से कबूल नहीं करते। ऐसी कोई रिवायत होती है घरों के अंदर भी, अगर आप देखें कि वो घराने जो कहा जाता है कि ये बाशरफ घराने हैं, वहां पे भी नस्लों को ये बताया जाता है कि बेटा हमारे घर का तरीका ये है, हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा होता आया है, हमारे यहाँ मजलिस ऐसे होती है, हमारे यहाँ मेहमानों के साथ ये सलूक किया जाता है। ये जब अगली नस्लों तक जाता है तो फिर उनको उस रास्ते से हटाना आसान नहीं होता। तो अपनी तारीख के बारे में हमें एहसास होना चाहिए कि कितने दरख्शां बाग हैं हमारी तारीख के अंदर, खुद इस बदले सगीर की तारीख के अंदर कितने दरख्शां बाग हैं, और उन सब को जो है वो सियाह कर पेश किया जाता है कि गोया हमारी तारीख के अंदर कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि जिसके ऊपर फख्र किया जा सके। यहां पर भी इंसान को गैरतमंद होना चाहिए, यानी हसास होना चाहिए, इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कोई आए और हमारी इस मीरास को गारत करे। और इन सब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और गैरत है कि जिसे कहा जाता है गैरत दीनी, अल्लाह के दीन के बारे में गैरतमंद होना। गैरत की तारीख क्या की है कि इंसान कुछ हरीम है, इंसान वहां पर अगर कुछ कोई शख्स आगे बढ़ जाए तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। गैरत दीनी, अल्लाह के दीन को अगर पामाल किया जा रहा है, गैरत दीनी का तकाजा यह है कि इंसान अब सुकून से न बैठे। ये दीनी गैरत इजाजत नहीं देती कि अल्लाह का हुक्म पामाल होते हुए देखें और कोई हम रद्द अमल न दिखाएं, कोई अक्सल अमल न दिखाएं। आप देखें ये बहुत कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही प्लान ये स्टेप्स होते हैं कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक जगह नाउज़ुबिल्लाह कुरान की अहानत की गई, उसके थोड़े अरसे बाद एक और जगह की गई और फिर एक और जगह की गई। ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं कि इस बात को देखा जाए कि मुसलमानों के अंदर क्या अभी तक वो गैरत दीनी पाई जाती है या पाई नहीं जाती है। कि यहां पर अगर इंसान खामोश रहे तो अब अगला कदम इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर होगा। ये गैरत दीनी है कि अगर दीन कहीं पर पामाल हो रहा है, खुदा का हुक्म अगर कहीं पर पामाल हो रहा है, तो वहां पर इंसान खामोश नहीं रहे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जब हम देखते हैं जाती मामलात में, आप देखें किस कदर गुज़श्त है, यानी जाती चीजों के ऊपर नाराज नहीं होते। कितनी जगह पर ऐसा हुआ है कि नाउज़ु बिल्लाह मासूम से बढ़कर इहानत की तौहीन की, नाउज़ु बिल्लाह दूसरे इमाम को या मज़ल्लल मोमिनीन कहकर खिताब किया गया, पांचवें इमाम की तौहीन की गई, पहले इमाम को कहा कि अंत बरल तौहीन का बाद मौलाना ने कहा कि नहीं मैं बकर नहीं हूं, अनल बाखिर मैं बाखिर हूं, उसके बाद इमाम की वालदा की शान में तौहीन की गई, इमाम ने माफी भी जवाब दे दिया। इमाम ने कहा कि अगर ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो तो अल्लाह उन्हें माफ करे, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमने गुनाह किया, अल्लाह तुम्हें माफ करे। जब यहां तक पहुंचे तो बरल गुशा मुनकलिब हो गया, लेकिन जब शख्सी मामला में देखते हैं तो हम देखते हैं कि गजबनाक नहीं होते हैं, लेकिन जब अल्लाह के दीन के मामले में देखते हैं, मौला कायनात जब आकर शिकायत किए जब यमन से वापस आ रहे थे कि मौला ने इजाजत नहीं थी कि वो जो बैतुल माल है इससे पहले के पैगंबर की खिदमत तक पहुंचे कोई इसके अंदर तसर्रुफ कर सके। जब यमन से वापस आ रहे हैं जब उन लोगों ने वो इस लिबास को ज़ेब तन किया मौला ने वो तमाम लिबास उतरवा दिए। ये बैतुल माल है। जब पैगंबर से शिकायत की गई तो पैगंबर ने क्या कहा, इमाम ने कहा कि अय्युह अन्नास ला तश्कू अलियन, अली से शिकवा ना करो, फवल्लाहि अन्नहु लखशनुन फी ज़ातिल्लाह, इन्नहु खशनुन फी ज़ातिल्लाह, अली जो है खुदा की जात के बारे में जब दीन की बात आए तो अली वहां पर बहुत सख्त है। जब तक जाती बात है जाती बात के अंदर आप देखें हमेशा अपना हिस्सा भी दूसरों को दे देते हैं। इसीलिए मेरे मौला को जिस वक्त इमाम इनकार कर रहे थे लेकिन जिस वक्त खिलाफत इमाम तक जाहिरी तौर पर पहुंची मौला ने बिल्कुल शुरू में कहा कि वो जो बैतुल माल के जैसे तुमने खाया है मैं उस सब को वापस लूंगा अगरचे तुमने इससे अपनी जौजात के मेहर दिए हो तब भी, या कनीजों को खरीदा हो तब भी मैं ये वापस लूंगा क्योंकि ये बैतुल माल है, ये किसी का जाती माल नहीं है। अल्लाह का दीन कितना पामाल हो रहा है, दीन के ऊपर कितना अमल हो रहा है, ये इमाम की गैरत है कि जो बर्दाश्त नहीं करते। क्या तुम देखते नहीं कि हक के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा। अगर मोमिन के अल्लाह अगर ऐसा हो जाए तो मोमिन को मौत की आरज़ू करनी चाहिए। ये गैरत दीनी है। इतनी हमें इस बात की परवाह है कि माशरे के अंदर खुदा का हुक्म किस तरीके से पामाल हो रहा है। छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक आप खुद देख लीजिए। एक मशहूर आलिम दीन है कि जो परवरदिगार ने दूर हयात अता फरमाए वो कहते हैं कि देखो मजलिस की कबूलियत की एक निशानी ये भी है कि जब मजलिस से निकलो तो ये देखो कि क्या जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा है या कम हुआ है। अगर एहसास हो कि जिम्मेदारी का एहसास कांधों पर बढ़ गया है तो समझो कि तुम्हारा जाना कबूल हो गया। सही है, इस गिरिये के अंदर इंसान को सुकून मिलता है। एक अजीब गिरिया है, ये अजीब तजाद तो मुतजाद चीजें हैं कि एक ऐसा गम है कि जो गम भी है मगर उसके साथ साथ उस गम के अंदर एक सुकून भी है। ये बातें अपनी जगह है लेकिन इस जिम्मेदारी का एहसास ये भी बढ़ना चाहिए कि मेरे मौला ने क्यों कायम किया। बस अल्लाह ने फसलों में करबला फुर्सत के लम्हा बहुत ज्यादा नहीं, ये अयाम बहुत तेजी से गुजर गए लेकिन बहरहाल अभी भी हुसैन का दस्तरखान बिछा हुआ। खुदा से दुआ यह है कि परवरदिगार अगर तूने इस दस्तरखान तक पहुंचाया तो हमें तौफीक दे कि जब यहां से उठें तो हकीकतन हुसैनी बन के उठें, हम ऐसे उठें जैसे हुसैन हमें देखना चाहते। ये बार बार हुसैन का पैगाम मेरे मौला की आवाज है, क्या तुम नहीं देखते कि हक पर अमल नहीं हो रहा, क्या तुम आज नहीं देखते कि जुल्म हो रहा है, क्या तुम नहीं देखते कि मजलूमों के साथ क्या हो रहा है। करबला का पैगाम आज इसी तरीके से मौजूद है, उसका आवाज यही है कि वो सबसे पहले वो नासिरों के साथ वजूद में आने चाहिए। अलग अलग अगर इंसान कोशिश करेगा तो कभी भी इन चीजों का मुकाबला नहीं हो सकता जब तक वो सफ वजूद। बस अजीजों अरबईन हुसैन के करीब अजीब मसाइब है जो इन दिनों में गुजर गए। करबला में असर आशूर तक जो कुछ हुआ और उस असर आशूर के बाद शाम गरीबा से लेकर रिहाई मिलने तक जो कुछ हुआ
انسان تصور نہیں کر سکتا. تو ان معصوم نے کہا کہ ہمارے جو مصائب ہمارے شیعوں کو پتا ہے وہ اس سے کم ہے جو ہمارے اوپر گزرے ہیں, اس سے کم ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو ان مصائب کا جاننے والا ہے وہ صبح بھی گریہ کرتا ہے, شام بھی گریہ کرتا ہے. ہم ایک ساتھ بیٹھ کر گریا کرتے ہیں, مولا کے غم میں میرے زمانے کا مولا نہ جانے کس طرح ہی میں گریا کرتا. تو میرے جب میں آپ کو صبح شام گریا کرتا ہوں, جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون گریا کرتا ہوں. کوئی ہے جو اس طرح ہی کے عالم میں میرے مولا کے آنسو کو پوچھتا ہو؟ یہ کربلا کے جو منظر ایک ایک کر کے میرے مولا کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کبھی روزے عاشور کا منظر نظر آتا ہوگا, کبھی شام غریبہ کا منظر نگاہوں میں پھرتا ہوگا, کبھی دربار نظر آتے ہوں گے, کبھی زینب خطبہ دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہوگی. وہ جو غیرت اللہ ہے کیوں نہ خون گریا کرے. عزیزوں, ایک ایک مصائب پر میرے مولا گریا کرتے ہیں, لیکن نہ جانے کون سے مصائب پہ زیادہ گریا کرتے ہیں. لیکن چند جگہوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ مصائب بڑھ جائیں تو ایک خاص عنایت ہوتی ہے. اس میں ایک جگہ یہ بھی کہا کہ جب میرے چچا کے مصائب بڑھ جاتے ہیں تو میں وہاں پر ضرور آتا ہوں. جہاں میرے چچا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے, اور اب تو اربعین آنے والا ہے نا, تو یہ سارے مصائب ایک الگ الگ مصائب نہیں, یہ سارے مصائب تازہ ہونے لگتے ہیں. کیونکہ اربعین وہ موقع ہے کہ جب اہل حرم دوبارہ کربلا پہنچے ہیں, جب کربلا پہنچے ہیں, جب زینب دوبارہ کربلا آئی ہے. جب پہلے کربلا آئی تھی تو حسین ساتھ تھے, لیکن شام غریبہ کے بعد اب زینب کے پاس رونے کی فرصت نہیں تھی. اب بھائی کے پیغام کو پہنچانا ہے, ابھی خطبے دینے ہیں, ابھی بیویوں کو تسلی دینی ہے, ابھی بچوں کو دلاسا دینا ہے, لیکن جب رہائی ملی ہے اب زینب کو رونے کی فرصت ملی. اب زینب کو ایک ایک شہید یاد آنا شروع ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہزادی جب کربلا پہنچی ہے تو زینب ناخے سے اتری نہیں ہے, بلکہ ناخے سے خود کو گرایا ہے. ناکے سے خود کو گرایا ہے. کبھی بھائی کی تربت پر نشیب میں بھیا, ارے بھیا زینب آ گئی, بھیا تم نے دیکھا زینب نے کیسے کوفہ و شام کو پتا کیا, زینب نے کیسے تمہارے پیغام کو پہنچایا. کبھی ترائی میں بھیا ابا, ارے تم نے ہمارے خطبے کو سنا. کبھی علی اکبر کی قبر پر, کبھی قاسم کی قبر پر, ایک زینب کس کس کو روئے, کس کس کو روئے اور کس کس کو تسلی دے. زینب سب کا غم منا رہی ہے, کبھی اصحاب کو روتی ہے کہ تم پر ہمارا سلام ہو, تم نے وفا کے حق کو ادا کر دیا, کبھی اہل بیت کی قبروں پر. لیکن دو بچے ایسے ہیں جنہیں زینب کربلا میں بھی نہ روئی. جب شہزادی مدینے پہنچ اولا محمد کے حجرے کو دیکھا, عبداللہ کو دیکھا, زینب کو اپنی گود کے پالے یاد آئے. اے اولا محمد تم نے زینب کو سر
سلام علیکم.